بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 19 مئی 2006 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں ناظم تربیت تنظیم اسلامی پاکستان محترم شاہد اسلم صاحب نے خطاب جمعہ میں اسلام میں آخرت کا تصور کے موضوع پر خطاب فرمایا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون ولقد اوحی الیک وإلی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملك ولتکونن من الخاسرین بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في السور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وغفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہم طہر قلوبنا من النفاق. اے اللہ ہمارے دلوں کو منافقت سے پاک فرما دے. واعمالنا من الریاء اور ہمارے اعمال کو دکھاوے سے. والسنتنا من الکذب اور ہماری زبانوں کو جھوٹ سے محفوظ فرما. واعیوننا من الخیانہ اور آنکھوں کو خیانت سے. فانک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. بے شک تو آنکھوں کی خیانت اور دل کے چھپے راز کو جانتا ہے. آمین یا رب العالمین. محترم حاضرین, سورۃ زمر کی یہ آیات, آیت نمبر 64 سے میں نے آپ کے سامنے یہ چند آیات تلاوت کی ہیں. یہ مکی سورہ ہے اور توحید باری تعالیٰ کا ایک عظیم خزانہ ہے, اور خاص طور پر یہ کہ اللہ کی عبادت کو خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے کی جائے. بہرحال یہ آیات اور اس کی دیگر آیات جب ہم پڑھتے ہیں, اور خاص طور پر اگر ہمیں ترجمہ اس کا آتا ہو, تو ایسا ہے کہ جیسے ہم کوئی مناظر دیکھ رہے ہیں. اور وہ ظاہر بات ہے کہ جو کیفیت قرآن نے بیان کی ہے اپنی عظمت کے حوالے سے, ظاہر بات ہے کہ ہم جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی اکثر و بیشتر, جس کی یہاں ترغیب دلائی جاتی رہتی ہے عربی زبان سیکھنے کے حوالے سے اور قرآن کو سمجھنے کے ضمن میں. جبکہ قرآن حکیم اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن میں, بلکہ اسی سورہ میں ہے, اللہ نزل احسن الحدیث, کہ اللہ نے بہترین بات نازل فرمائی, یعنی یہ قرآن. حدیث سے مراد یہاں قرآن ہے. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا, یہ کتاب ملتی جلتی ہے، متشابہات یعنی مضامین مختلف جگہوں پہ آئے ہیں ایک جیسے، مثانیہ دہرائی گئی ہے، یہ قرآن اپنا تعارف پیش کرتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. یہ کتاب کی عظمت یہ ہے، اس کی ہیبت اور اس کی تاثیر یہ ہے کہ جب اللہ والے اس قرآن کو پڑھتے ہیں تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو رب سے ڈرنے والے ہیں جب اسے پڑھتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے دل اور ان کی کھالے، ان کی جلد جو ہے وہ نرم پڑ جاتی ہے اللہ کی یاد کے لیے. اب ظاہر ہے کہ جب ہم قرآن سمجھ کر پڑھیں گے تو تب ہمارے اوپر یہ کیفیت آئے گی. جیسے کوئی سنسری خیز بات ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں، چونکہ ہمیں اس کی سمجھ آتی ہے اس کی ہمارے اوپر ایک کیفیت اور کب کبھی تاری ہوتی ہے، اور اس کے جو بھی خوشی یا غمی کے واقعات ہوتے ہیں اس سے ہم ایک اثر لیتے ہیں. اسی طرح بلکہ اس سے ہزاروں کیا اس کی کوئی یعنی مماثلت نہیں ہے جو بات میں نے مثال کے حوالے سے سمجھائی ہے قرآن کی عظمت. تو یہاں جو آیات میں نے پڑھی اس میں ایسے مناظر ہیں کہ کیا ہوگا اس کے بعد، کیا ہوگا آخرت کے حوالے سے. تو پہلے میں اس کا ایک رواں ترجمہ پڑھنے کے بعد پھر انشاءاللہ ہم اپنے موضوع پر آئیں گے، اس پر گفتگو ہوگی. تو اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل افغیر اللہ تامرونی اعبد ایہا الجاہلون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، اعلان فرما دیجئے، ظاہر ہے کہ مکی سورہ ہے، کہ ان کو بیان کر دیجئے کہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرنے کی مجھے دعوت دیتے ہو، مجھے یہ حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کو تنہا ایک اللہ کی عبادت کی بجائے میں اوروں کی عبادت کروں. اے جاہلو، اے نادانو، قل افغیر اللہ تامرونی اعبد ایہا الجاہلون ولقد اوحی الیک والی الذین من قبلک. اور تحقیق وہی کیا گیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف بھی یہ بات اور آپ سے پہلے بھی جو گزرے ہیں لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. ظاہر بات ہے کہ خطاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. کہا کہ بفرض محال جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کسی بھی ذرہ برابر بھی یہ نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو اصل میں یہ کفار مکہ کو سنایا جا رہا ہے کہ شرک اتنا بڑا جرم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، کہ بفرض محال اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ تو سارے اعمال ضائع چلے جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور پھر آپ نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. بَلِ اللَّهَ فَعْبُدْ بلکہ صرف عبادت کیجئے اللہ کی، اس کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کیجئے. وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ اور شکر گزاروں میں سے ہو جائیے، اللہ کا شکر کرنے والوں میں آپ بھی شامل ہوں. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اصل بات کیا ہے کہ لوگوں نے اللہ کی عظمت اور نہیں سمجھے اللہ کو جتنا کہ وہ ہے، جتنا یعنی اللہ کی ذات کی اس کی قدر کو پہچان نہیں سکے. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اب وہ مناظر ہے، فرمایا وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے روز یہ زمین یا اس جیسے جتنی بھی زمینیں ہیں، ترجمہ ہے مٹھی ہوں گے یعنی اللہ کی مٹھی میں ہوں گے یہ زمین، وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ اور یہ آسمان جو تمہیں بہت بڑا نظر آتا ہے یہ سارے اس کی دائیں ہاتھ پر لپٹے ہوئے ہوں گے. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ اور پاک ہے وہ ذات اور بلند و برتر ہے اس سے جو شرک تم اس کے ساتھ کر رہے ہو. یعنی تم نے اللہ کی عظمت کو اس کی ذات کو پہچانا نہیں ہے، وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. اب اس سے آگے فرمایا ونفخ في السور, اور پھر سور میں پھونک دیا جائے گا. فصعق من في السماوات ومن في الارض, اور جو کچھ بھی آسمان و زمین میں ہوگا وہ سب گر پڑے گا, ختم ہو جائے گا, بے ہوش ہو جائے گا. الا من شاء اللہ, سوائے اس کے جسے اللہ چاہے, جسے اللہ محفوظ رکھنا چاہے گا. ثم نفخ فیہ اخرى, پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا. فاذا هم قیام ينظرون, تو جو گرے ہوئے ہوں گے, مرے ہوئے ہوں گے, بے ہوش ہوں گے, وہ سب دوبارہ دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوں گے. دوسرا جب سور پھونکا جائے گا سب کھڑے ہو جائیں گے, دیکھ رہے ہوں گے. آگے فرمایا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا, اور یہ زمین تیرے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ, اور پھر کتاب رکھ دی جائے گی, دفتر لا دھرے جائیں گے. وَجِيَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ, اور لائے جائیں گے, حاضر آئیں گے پیغمبر بھی, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی اور گواہ بھی. وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ, اور پھر ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور ان پر ظلم نہ ہوگا. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ, اور پھر پورا پورا مل جائے گا ہر ایک کو بدلہ جو اس نے کیا ہوگا, جو عمل بھی انسان نے کیا ہوگا اس کو پورے کا پورا صحیح طریقے سے, جیسے کہ دوسری جگہ فرمایا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی خیر کمایا ہوگا وہ اسے دیکھ لے گا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, اور جس نے رائی کے دانے کے برابر شر کیا ہوگا, برائی کی ہوگی, اس کا اس کو وہ دیکھ لے گا. دراصل یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں, اس کا ترجمہ میں نے بیان کیا ہے. اسی حوالے سے جو میں آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں, جس میں ان آیات کا حوالہ بھی آئے گا, کہ اسلام میں آخرت کا تصور کیا ہے, کیونکہ یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے ہمارا. اور جیسے کہ کچھ ہفتے پہلے جب میں یہاں حاضر ہوا تھا جمعے کے بیان کے لیے, اس میں وہ حدیث جو مسلم اور بخاری میں, یعنی متفق علیہ حدیث, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت اٹھ کر دعا کیا کرتے تھے, اور ایک ایک چیز کا نام لے کر آپ نے کہا کہ یہ حق ہے, یہ برحق ہے, آخرت برحق ہے, انبیاء برحق ہے, حساب اور کتاب یہ برحق ہے, تو اسی حوالے سے یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. اور یہی تین باتیں تھیں جس پر خاص طور پر مکی جو قرآن ہے, کہ ایک اللہ کی وحدانیت, جسے فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو, اگر ایسا شرک ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمام اعمال ضائع کر دے. دوسرا تھا رسالت کا یقین, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننا, اور خاص طور پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اور آپ کی ختم نبوت کا اقرار کرنا. اور تیسرا ہے آخرت کے بارے میں, کہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے. ظاہر بات ہے کہ یہی ایک پیغام تھا جسے وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اور آتا ہے کہ یہ بات ان کے ذہن میں بیٹھ نہیں رہی تھی, دل قبول نہیں کر رہا تھا کہ جب انسان مر کھپ جائے گا, ہڈیاں گل سڑ جائے گی, پھر کیسے دوبارہ اللہ تعالیٰ اٹھائے گا. بلکہ ایسا بھی بدبخت ان میں اٹھا کوئی سردار, اور وہ قبرستان کے اپنے آبا و اجداد کی کسی پرانی قبر میں سے ہڈیاں اٹھا لایا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر ان ہڈیوں کو اپنے ہاتھ سے مسلا, اور پھر پھونک مار دی, کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیا تم کہتے ہو کہ یہ ہڈیاں اللہ دوبارہ جمع کرے گا؟ تو اللہ نے فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ, کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر سکیں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا, کیوں نہیں ہم تو اس چیز پر بھی قادر ہے کہ انسان کے یہ جو پور پور ہے اس کو بھی دوبارہ اسی طرح بنا دیں. اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ تین عالم ہیں, ایک عالم دنیا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں, اس کے بعد ایک عالم برزخ ہے جس کا آج انکار کیا جا رہا ہے کہ یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. اور تیسرا ہے عالم آخرہ جس میں انسان مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی. تو یہ جو عالم دنیا ہے یہ دار الامتحان ہے, یہاں ہمیشہ نہیں رہنا. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی اور موت بنائی اس لیے, خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے. دراصل یہ دار الامتحان ہے. اور ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے, یعنی جتنی محنت کر کے تم یہاں کاشت کرو گے, چاہے اچھے عمل کرو گے یا برے, ان کو تم آخرت میں کاٹ لو. عالم برزخ کے بارے میں انشاءاللہ پھر جب کبھی موقع ملا تو تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو ہوگی. اور عالم آخرہ جسے دار الجزا کہا گیا ہے, جہاں بدلہ ملے گا, دنیا میں بدلہ نہیں. اور اسی لیے آتا ہے کہ مراکش کے اندر ایک عیسائی قبیلہ آباد تھا اور کرسمس پہ انہوں نے شراب کے مٹکے رکھے ہوئے تھے کہ بھئی ہم پیئیں گے, لیکن انہی میں سے عیسائیوں میں سے ہی کوئی ان کا دشمن تھا جسے ان سے ناراضگی تھی, اس میں اس نے زہر ڈال دیا اور تقریباً 500-600 کے قریب افراد جو ہے وہ مر گئے. اب اس کو انہوں نے پھانسی چڑھا دیا, لیکن جب انہوں نے غور کیا کہ 600 آدمیوں کے جو بدلہ ہے ایک آدمی پھانسی چڑھ گئے, یہ تو کوئی نتیجہ نہ ہوا. لہذا جو اسلام نے تصور دیا ہے کہ اصل فیصلہ اور اصل جو سزا اور جزا ہے وہ آخرت میں ہوگی, تو وہ سارا قبیلہ اس بنیاد کے اوپر انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو دار الآخرہ یا آخرت جو ہے, عالم آخرہ, یہ ہے دار الجزا جہاں بدلہ ملے گا. اب آخرت کے یہ جو مراحل ہیں اس دنیا سے لے کر آخرت کے, اس میں جیسے کہ ان آیات کے اندر بھی آیا جو میں نے تلاوت کی ہیں, سب سے پہلے موت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ, جو مر گیا اس کی تو قیامت آ گئی. اور سورہ عبس میں آتا ہے ثم اماتہ فاقبرا, موت جس کا جس سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے, جس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے. پھر ہے نفخہ اولا جس کا ذکر ان آیات میں آیا کہ سور پھونکا جائے گا اور پھر یہ جتنی بھی دنیا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے یہ سب ختم ہو جائے گا. ایک تو یہ کہ افراد کی موت, ایک ہے اس دنیا کی, دنیا ختم ہو جائے گی. ثم نفخ فیہ اخرى, پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا اور سب کھڑے ہو جائیں گے. اور پھر ہے وہ کہ حشر کے میدان میں جمع ہو کر پھر نتیجہ ہے, یا تو جنت ہے یا پھر دوزخ. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ آخرت پر ایمان لانا یہ فرض ہے, جسے قرآن حکیم نے, جب ہم سورہ بقرہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ایمان والوں کے جو اوصاف بیان کیے ہیں کہ وہ غیب پر یقین رکھتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, انبیاء پر جو پہلے گزرے ہیں اور جو بعد میں آنے والے ہیں, پہلی کتابوں پر اور اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں. آگے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے جی مرنا ہے, ان کا یقین ہے. اور اسی طرح ہم دیکھیں کہ یہ دنیا جو ہے مرنے کو ہم یہ نہ سمجھے کہ ختم ہو گیا, بس مر گیا ختم ہو گیا, بلکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الانسان, اے انسان, انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ, کہ اے انسان تو کشا کشا اپنے رب کی طرف جو ہے وہ چل رہا ہے, چلا جا رہا ہے, اور پھر تجھے اسے اس کے پاس جا کر اس سے ملاقات کرنی ہے. یہ ہندوؤں کا تصور ہے کہ ٹھیک ہے جلا دو اس کے بعد تاکہ کچھ بھی نہ ہو, اسلام یہ کہتا ہے کہ ختم نہیں ہوئے تم. اسی لیے جب کوئی فوت ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ماپ، جاویدہ پہم دما ہر دم جمع ہے زندگی. یہ زندگی ختم نہیں ہونے والی. یہ دہریت دہریوں کا عقیدہ ہے جسے قرآن نے نقل کیا، یعنی کہ آج کے دہری. وہ کہتے تھے کہ نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر، اسی دنیا میں ہم جیتے ہیں، اسی میں مرتے ہیں، بس یہ گردش زمانہ ہے جو مارتی اور زندہ کرتی. معنی کیا ہوا؟ کہ کوئی اللہ نہیں ہے. جبکہ رب کہتا ہے قرآن حکیم میں، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، تو کشاکشا بڑھ رہا ہے، آگے جا رہا ہے، اور پھر جا کر اپنے رب سے تجھے ملاقات کرنی ہے. اور سورہ یونس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بار بار اس بات کو دہرایا گیا، والذین لا یرجون لقانا، وہ لوگ جو بھول گئے اپنے رب سے ملاقات. اور یہ زندگی اور موت کا سلسلہ جاری اور ساری ہے. اللہ فرماتے ہیں اللہ یبدا الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، اللہ ہے جس نے ابتدا کی، تخلیق کی، اور پھر وہ اسے لوٹائے گا، اور پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اسی کی طرف چلے جاؤ گے. اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ انسان کو کوئی اختیار نہیں ہے جو مراحل زندگی میں آتے ہیں، کہ اب میں جوان ہی رہوں، بوڑھا نہیں ہوں، اب مجھے موت نہ آئے، یا میں فلاں کے گھر پیدا ہوں، کسی بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوں. انسان کو کوئی اختیار نہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، کہ تم کو ضرور ایک حالت سے دوسری حالت میں درجہ بدرجہ چلے جانا ہے. اور یہ بھی ہمارے سامنے بات رہے کہ یہ جو دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ کائنات، یہ ساری کس کے لیے بنائی گئی؟ ہمارے لیے بنائی گئی. لیکن ہم کس لیے بنائے گئے؟ وہ آگے بات آ رہی ہے. فرمایا کہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اے انسانوں، یہ سارا کچھ ہم نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین کے اندر ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی قوموں نے بھی سورج اور چاند کی پوجا اسی لیے کی کہ انہوں نے سمجھا کہ شاید یہی خدا ہے، اس سے ہمیں فوائد حاصل ہو رہے ہیں، اس سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے، اسی کو خدا بنا لیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس تصورات کی نفی کی، فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، دیکھو یہ چاند اور سورج کی پوجا نہ کرو، واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، بلکہ اس ذات کی پرستش کرو، اس کی پوجا کرو جس نے ان کو بنایا، اگر واقعتاً تم صرف اسی کی عبادت کرتے. تو یہ سارا کچھ جو ہمیں نظر آتا ہے یہ انسانوں کے لیے بنایا ہے. اور انسان کس لیے بنائے گئے؟ وہ اس دنیا کے لیے نہیں بنایا گیا، دنیا اس کے لیے بنائی گئی. لہذا انسان کا مقصد تخلیق قرآن حکیم نے واضح فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور نہیں پیدا کیے، نہیں تخلیق کیے، بنائے ہم نے انسان اور جن مگر اس لیے کہ اس کی عبادت کریں. اور عبادت سے مراد یہاں واضح کیا جاتا ہے کہ عبادت سے مراد یہاں نماز روزہ نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی میں اللہ کا کہا مان لینا یہ عبادت ہے. ورنہ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الم عاہد الیکم یا بنی آدم الا تعبد الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے آدم کی اولاد، کیا ہم نے تجھ سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا، تجھے یہ حکم نہیں دیا تھا کہ اللہ تعبد الشیطان، شیطان کی بندگی نہیں کرنا، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی شیطان کے لیے جو ہے وہ سجدہ کر رہا ہو، شیطان کے لیے کہیں وہ چکر لگا رہا ہو، طواف کر رہا ہو، شیطان کے لیے کوئی روزے رکھ رہا ہو، شیطان کی بندگی سے مراد یہ ہے کہ اس کا کہا مان لینا، اس کے نقش قدم پر چلتے چلے جانا۔ تو اللہ کی عبادت جس مقصد کے لیے انسان کو بنایا گیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی کہ پوری زندگی میں اللہ کا کہا مان لینا یہ عبادت ہے، اسی میں نماز روزہ بھی اسی کا حکم ہے، کس طرح کاروبار کرنا یہ بھی اس کا حکم ہے، ساری زندگی۔ اس دنیا کی زندگی کی حقیقت جو قرآن حکیم نے واضح فرمائی ہے، اس لیے کہ جب ہم تقابل کریں گے، اس دنیا کی حقیقت اللہ تعالی نے فرمائی تو کہا، اے انسانوں دیکھو کہیں تمہیں یہ دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اب سب سے بڑا دھوکا یہی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، تم اس کے لیے نہیں بنائے گئے۔ اسی کو سب کچھ سمجھ لینا اور اس میں اتنا دل لگا لینا کہ اپنی اصل جو جانے کی جگہ ہے، جہاں ٹھہرنے کی جگہ ہے، ہی دار القرار، جو اصل قرار کی جگہ ہے، اس کو بھلا دے۔ تو فرمایا کہ دیکھو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور اللہ کے بارے میں وہ بڑا دھوکے باز کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورِ، تو وہ دھوکا اس کے اندر انسان نہ آئے۔ آپ دیکھیے کہ شیطان نے کیسے دھوکا دیا، وہاں جنت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا تو کہا میں تمہیں ایسا راستہ بتاتا ہوں کہ یہاں تم ہمیشہ ہی رہو گے، اس درخت کا پھل کھا لو پھر تمہیں ہمیشگی کی زندگی مل جائے گی۔ اور جب انسان کو اللہ نے زمین میں بھیج دیا، وہ کہتا ہے کہ بس یہی دنیا یہی رہو، جبکہ اللہ کہتا ہے نہیں تم نے وہاں آنا ہے، آخرت میں میرے پاس آنا ہے، مجھ سے ملاقات کرنی ہے۔ تو یہاں شیطان نے دھوکا دیا، بس یہی ہے اب زندگی سارا۔ تو اللہ نے فرمایا فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور دنیا کی جو زندگی کی حقیقت واضح فرمائی سورۃ الحدید میں، اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کھیل اور تماشا ہے۔ وزینۃ و تفاخر، اور زینت ہے اور تفاخر ہے، زینتم و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ ہے، اس وقت سوائے کھیل کود کے اسے اور کوئی ہوش نہیں، چاہے ارد گرد کوئی زلزلہ آ گیا، کوئی طوفان آ گیا، اسے نہیں، وہ اپنے کھیل میں لگا ہوا ہے۔ پھر جب ذرا جوان ہوا تو اب اسے اپنی زیبائش، آرائش، اپنے حسن کو نکھارنا، اور یہ ہے کہ دوسروں کی نگاہوں میں جچنا، یہ ہے زینتم و تفاخر۔ اور پھر جب اپنی زندگی میں آتا ہے، پریکٹیکل لائف میں آتا ہے، تو اب اپنی مال سے اور اولاد سے اس کی محبت بڑھ جاتی ہے، اس کے لیے پھر وہ سارا کچھ لگانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال اللہ نے دی کہ مثل غیث اعجب الکفار نبات، کہ جیسے آسمان پر بارش آتی ہے، بادل چھاتے ہیں، بارش آتی ہے، تو وہ کسان کو بڑی بھلی لگتی ہے، زراعت کرنے والے کو دل لباتی ہے، اب اس سے اس کی کھیتی جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے۔ اور جس طرح وہ پودا پروان چڑھتا ہے، پہلے وہ چھوٹا ہوتا ہے اور پھر وہ پوری اپنی جوانی پر آتا ہے، جسے قرآن حکیم نے کہا کہ جب وہ کھیتی اپنی پوری رانائی پر آتی ہے تو ایسے ہے جیسے وہ اپنا سنگھار کر لیتی۔ وزینت، اور وہ اپنا سنگھار کر لیتی، لیکن اس کے بعد وہ بھوسا بن جاتی۔ یہی انسانی زندگی کے مراحل ہیں، بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، اور پھر ختم ہو گیا، ارذل العمر کو پہنچ گیا اور ختم ہو گیا۔ اس حوالے سے ہمارے سامنے یہ رہے تو فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان، یہ متاع ہے، برتنے کا سامان ہے، چند روزہ۔ اور آخرت اور دنیا کا جو تقابل قرآن حکیم میں آیا ہے ہمارے سامنے، سورۃ العنکبوت میں فرمایا آیت نمبر 64 میں، وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا۔ نعوذ باللہ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں کھیلتے رہو، تماشے کرتے رہو، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کوئی کردار دیے جاتے ہیں، کوئی رول دیا جاتا ہے، اور اسے اس اپنے رول کو نبھانا ہے، صحیح طریقے سے اس کا حق ادا کرنا ہے۔ کسی ڈرامے میں ہم دیکھتے ہیں، کوئی اور ایسا منظر ہے، تو کسی کو بادشاہ بنا دیا، کسی کو فقیر بنا دیا، کسی کو اس کا غلام بنا دیا، کسی کو ملکہ بنا دیا، کسی کو کنیز بنا دیا، اور اسی کے مطابق اس کو لباس بھی عطا کر دیا اور ہدایات بھی دے دی. تو اب اگر بادشاہ نے اپنا رول صحیح طریقے سے ادا کیا تو اس کو ایوارڈ مل جائے گا, اگر غلام نے کر دیا تو غلام کو مل جائے گا, بادشاہ کو اس لیے نہیں ملے گا کہ وہ بادشاہ تھا. تو یہ دنیا جو ہے یہ لہو و لعب ہے, یہاں تمہیں رول دیا گیا ہے اور پھر اس کو پرکھا جائے گا. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, اور آخرت کی زندگی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے, کاش یہ جان لے. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدْ, لوگوں جو تمہارے پاس ہے یہ سب ختم ہونے والا ہے, وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقْ, اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. کتنے لوگ آئے, فرعون آئے, شداد آئے, نمرود آئے, حامان آیا, قارون آیا, کسی کو کوئی چیز ساتھ نہیں لے کے گیا, سب یہی رہ گئے. تو فرمایا کہ آخرت کی ہے وہ زندگی ہمیشہ رہنے والی. انما ھذہ الحیاۃ الدنیا متاع, یہ دنیا کی زندگی تو برتنے کا سامان ہے. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ, اور آخرت کی زندگی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے. دار القرار تو وہ ہے, یہاں کوئی قرار نہیں, یہ تو دار الامتحان ہے. اور اسی کو فرمایا المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا, یہ مال اور اولاد یہ دنیا کی زینت اور زیبائش ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا, اور باقی رہنے والے تو وہ ہیں جو نیکیاں ہیں, نیک اعمال ہیں. اسی کو ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث مبارکہ میں, مسند احادیث کے اندر اس دنیا کی حقیقت اور آخرت کی حقیقت کو جو واضح فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعودۃ ما سقا کافرا منها شربۃ ماء, کہ اگر اللہ کی نگاہ میں اس دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی, یعنی اس کی کوئی اگر ویلیو ہوتی اس دنیا کی, تو یہاں کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ ملتا. سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ اگر یہ نہ ہوتا, یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے ہی کافر ہو جائیں گے, تو ہم کافروں کو گھر بنا کے دیتے چاندی کے, ان کے برتن چاندی کے ہوتے, ان کی سیڑھیاں, ان کے بستر نہ صرف چاندی کے بلکہ سونے کے بنا کے دیتے, کیونکہ دنیا کی حقیقت نہیں. اور اسی سے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے, چٹائی کے اوپر آرام فرما رہے تھے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اجازت لے کر, اور اس وقت آپ نے یعنی قمیض نہیں پہنی ہوئی تھی, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ کے جسم پر اس چٹائی کے گہرے نشان پڑ گئے, اور بے قرار آپ نے رونا شروع کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عمر کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی کہ ایک طرف اللہ کے باغی ہیں وہ کیسر و کسرا, اور ان کے پاس اتنے اتنے محلات اور یہ ساری دنیا کی آسائشیں ہیں, اور ایک طرف آپ سردار دو جہاں ہیں, خاتم الانبیاء ہیں, اللہ کے محبوب ہیں, اور آپ اس چٹائی پر آرام فرما رہے ہیں, مجھ سے یہ دیکھا نہیں کیا؟ تو فرمایا کہ عمر ہمارا اس دنیا سے کیا سروکار, ومالی ولی دنیا, میرا اس دنیا سے کیا تعلق, اگر میں یہ چاہوں اللہ سے دعا کروں تو یہ احد کے پہاڑ میرے ساتھ سونا بن کر چلے, لیکن اللہ ہم نے تو اللہ تعالیٰ سے آخرت مانگی. اسی طرح دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ مسلم نے روایت کیا ہے, الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر, دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ جنت ہے. کیا مطلب؟ کہ جس طرح قید کے اندر ایک قیدی جو ہوتا ہے اس کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہوتی کہ میں وہاں چلا جاؤں, وہاں سیر کر کے آؤں, وہاں سے کھانا کھا کے آؤں, وہ تو ان حدود کے اندر مقید ہے, اسی طرح ایک بندہ مومن اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کے کچھ حدود ہے کہ یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا, یہاں دیکھنا ہے, یہاں نہیں دیکھنا, ایسے کاروبار کرنا ہے, ایسے نہیں کرنا, وہ آزاد نہیں ہے. جبکہ کافر کے لیے جنت ہے, آزادی ہے, جو چاہے کرے. دوسری حدیث بھی, تیسری حدیث بھی مسلم شریف کی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کی آخرت کے بارے میں مثال ایسے ہے, یعنی تقابل کرتے ہوئے فرمایا کہ جیسے تم میں سے کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈبوئے اور پھر اس کو نکالے تو دیکھے جو اس کے ساتھ لگا ہوا ہے یہ دنیا ہے اور باقی ساری آخرت. اور اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے شانے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، کیا میرے بیٹے دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ مسافر ہوتا ہے یا کوئی اجنبی ہوتا ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فواللہ للفقر اخشى علیکم، قسم اللہ کی مجھے تمہارے اوپر فقر و فاقے کا ڈر نہیں ہے، اندیشہ نہیں ہے کہ تم بعد میں فقیر رہو گے. ولکنی اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا، بلکہ مجھے اندیشہ یہ ہے کہ تمہارے اوپر دنیا کو کھول دیا جائے گا. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں جس طرح دنیا مسلمانوں کے قدموں میں آئی ہے، کیسے اور کس طرح کی حکومتیں ختم ہو گئی، آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت ہو گئی، آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر و بیشتر وسائل جو ہے اللہ تعالیٰ نے بغیر محنت کے مسلمانوں کو عطا کر دیا. وہ عرب جو کل تک ننگے پاؤں اور ننگے جسم رہنے والے اور بکریاں چرانے والے، اللہ تعالیٰ نے کیسے زمین سے ان کو جو ہے وہ سونا اگل کر تیل کی شکل میں دے دیا. تو فرمایا کہ مجھے یہ اندیشہ نہیں ہے کہ تم فقر میں پڑ جاؤ گے، بلکہ مجھے اندیشہ یہ ہے کہ دنیا تمہارے اوپر کھول دی جائے گی، جیسے کہ تم سے کما بسطت علی من کان قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلوں پر کھول دی، فتنافسوها کما تنافسوها وتهلککم کما اهلکتهم، اور پھر دیکھو وہ اسی طرح تم کو بھی برباد کرے گی، بلکہ فرمایا کہ تم اس دنیا کو ویسے ہی چاہو گے جیسے پہلوں نے چاہا، اور پھر تمہیں یہ دنیا اسی طرح برباد کر دے گی جیسے کہ پہلوں کو برباد کیا تھا. تو حضرات محترم، اس ساری گفتگو کا جو حاصل ہے کہ ہمارا یہ یقین ہے اور ہمیں اس پر یقین ہونا چاہیے، صرف یہ نہیں کہ بس ہے جی آخرت، مرنا ہے اور مرنے کے بعد اٹھنا ہے، لیکن اگر یقین ہوگا تو انسان کے عمل درست ہو جاتے. ہم نے اپنے محاوروں میں سنا ہے کہ ہمارا اکثر بیشتر اگر ہم سنیں تو یہی یقین ہے کہ اے جہان میٹھا تو اگلا کنے ڈٹھا، بس یہی دنیا ہے، یہ بڑا میٹھا جہان ہے، اگلا دیکھا جائے گا، اگلا کس نے دیکھا ہے، بابر باعث کوش کہ عالم دوبارہ نیست، اکثر ہمارے ذہن میں تو یہ تصور ہے، لیکن ہم آخرت کو مانتے ہیں. لیکن اگر یقین ہو جائے کہ نہیں، ہم نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور دنیا کی حقیقت بھی ہمارے سامنے رہے، تو ہمارے اعمال میں زمین و آسمان کا فرق پیدا ہوتا ہے، انفرادی حیثیت میں بھی ہماری زندگی جو ہے وہ بدل جائے گی، ہمارے اوپر جو فرائض عائد ہوتے ہیں ہم اس کو ادا کرنے والے بنیں گے، اجتماعی حیثیت میں بھی ہمارے جو ہے کردار بدل جائے گا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کی حقیقت کو جاننے والے صحابہ اکرام اور آخرت کا یقین رکھنے والے، ایسا نہیں تھا کہ وہ دنیا میں نہیں رہے اور الگ تھلگ ہو گئے، جنگلوں میں چلے گئے، بلکہ جب انسان کا یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ استعمال کرنے کی جگہ ہے، یہ متاع ہے، یہ برتنے کا سامان ہے، تو اس کو صحیح طریقے سے وہ برتتا بھی ہے، لیکن اس کا دل آخرت کی طرف اٹکا رہتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کس نے حکومت کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ اکرام ہیں، آج بھی ان کا عدل جو ہے وہ مشہور ہے. جسم یعنی لباس پر پیوند لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ آخرت کا یقین تھا ان کے اندر کہ ایسا نظام، ایسا سسٹم دیا کہ جس میں ہر پیدا ہونے والے بچے کا بھی وظیفہ لگ گیا، جس میں خلیفہ وقت رات کو کھڑے ہو کر اور گھومتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میری رعایا کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے. یہ اس دنیا کی حقیقت اور آخرت کے حقیقی تصور کی بنیاد پر تھا. اور جب دیکھا کہ کسی جگہ پہ کوئی عورت جو ہے وہ تکلیف میں ہے اور کسی کے گھر میں آٹا نہیں ہے، تو بیت المال میں جاتے ہیں رات کے وقت اور اپنے کاندھے پر جو ہے وہ بوری اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور غلام آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ جی میں جو حاضر ہوں. کہا کہ یہ میری ذمہ داری ہے، کیا کل تم میری طرف سے جواب تم دو گے؟ یہی یقین تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر میرے دور حکومت میں کتا بھی بھوکا مر گیا تو مجھ سے پوچھا جائے گا. یہ فکر آخرت, یہ دنیا کی حقیقت کو جاننا. اور ایک طرف جب بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے آپ جاتے ہیں اور جسم پر پیوند لگے لباس ہے, اور وہاں کے گورنر عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ اے خلیفۃ المسلمین, یہاں کے لوگ بڑے نفاست پسند ہیں, بڑا رکھ رکھاؤ ان کا ہوتا ہے, آپ کا لباس بھی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ سفر کی وجہ سے ہے میلا ہو چکا ہے اور کپڑوں پر بھی پیوند لگے ہوئے ہیں. تو حضرت عمر نے فرمایا غصے کے ساتھ, کیا عبیدہ اگر تمہاری جگہ پہ کوئی اور ہوتا تو میں ایسی سزا دیتا کہ دنیا دیکھتی اسے. اور پھر آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ عزت وہاں سے ملتی ہے اس لباس سے نہیں. اللہ نے عزت ہمیں لباس کی وجہ سے نہیں دی, اس اسلام کی بدولت دی. لیکن جب آخرت کا تصور اور دنیا کی حقیقت نکل جاتی ہے تو پھر ہر کوئی جو ہے وہ اپنا گھر بھرنے کی کوشش کرتا ہے, کوئی خادم نہیں بنتا, پھر ڈاکو بنتے ہیں. لہذا آج ہم دیکھ لیں کہ انفرادی حیثیت میں بھی مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے, چونکہ آخرت کا یقین ہی نہیں, کہو کیوں نماز پڑھے, کیوں روزے رکھے, کیوں حج کرے, وہی پیسہ کسی اور جگہ پہ لگائے. اور دوسری طرف حکمران ہیں, ان سے کوئی چیز کنٹرول ہی نہیں ہو رہی, ہر چیز اپنی مہنگائی جو ہے وہ اپنے عروج پر جا رہی ہے. اگر یہ یقین ہو کہ ہم سے رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا, ہمیں عدل و انصاف قائم کرنا ہے, ہم نے مرنا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, تو پھر یہ کچھ نہیں ہوتا جو آج ہو رہا ہے کہ کل تک جو دال غریب کھا سکتا تھا آج وہ دال بھی اس کی پہنچ سے باہر نکل گئی. آج کی خبر تھی کہ صرف ماش کی دال جو ہے ایک بوری کے پیچھے 1000 روپے کا اضافہ ہو گیا. تو پھر کیوں نہ انسان تصور تو پہلے ہی جو ہے وہ اس کے اندر مشکوک ہے, یقین نہیں ہے, تو لہذا حرام پھر زیادہ سے زیادہ ہوگا معاشرے میں, اور جب حرام بڑھے گا تو پھر اللہ کی ناراضگی ہوگی. تو اس لیے یہ یقین ہو جائے ہمارا تو سارے چیزیں جو ہے وہ بدل جاتی ہیں, انفرادی حیثیت میں بھی اور اجتماعی حیثیت میں بھی. آخرت کے حوالے سے ایک پنجابی کا شعر میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں, شاید ہمارے دل میں اس دنیا کی حقیقت اس طرح بھی واضح ہوئی کہ ملک عدم تو ننگے پنڈے اوندہ اس جہانے, کہ اس دنیا سے جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے جسم پر لباس نہیں ہوتا, وہ ننگا ہوتا ہے. ملک عدم تو ننگے پنڈے اوندہ اس جہانے, تے بندہ ایک کفن دی خاطر کنہ پینڈا کردا ہے. اگر یہ یقین ہو کہ میں نے ساتھ کچھ نہیں لے کے جانا اور مجھے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے, اصل آخرت کی رہنے والی جگہ ہے, ہی دار القرار, تو پھر انسان اللہ کا صحیح بندہ بنے گا, وہ شرک نہیں کرے گا, وہ غبن نہیں کرے گا, وہ خیانت نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس دنیا کی حقیقت اور آخرت کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے جو بھی حکم ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.